الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، سورہ حج کی نمی آیت کریمہ کے متعلق بات چل رہی تھی اور دسویں بھی، اور اصل ذکر شروع ہوا تھا آٹھویں آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں بے علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑتا ہے اور بغیر سوجھ بوجھ کے اور بغیر کتاب کے، اور کتاب بھی وہ جو روشن ہے اسے اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور پھر اخلاقیات کے باب میں اس کی حالت یہ ہے کہ کبر کا مارا ہوا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بے راہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں کی تباہی کی اسے اطلاع دی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب۔ اور پھر سے یہ بھی سنا دیا جائے گا کہ یہ جو آج تمہیں مل رہا ہے یہ وہ کرتوت ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، اور یہ کہ لوگوں یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو اس امت کی رہنمائی اور زمام کار اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ امت کے نجات دہندہ ہیں، جب تک ان کی سند اور ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور جب تک اس علم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو اور ان میں بنیادی طور پہ تقویٰ اور اللہ کا خوف نہ پایا جاتا ہو، اس وقت تک ان پر اعتبار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور مثال میں بیسویں صدی کی ایک شخصیت پیش کی تھی کہ ہزاروں نہیں اپنے اس دور میں لاکھوں مسلمانوں نے ان کی پیروی کی اور اپنا سب کچھ دین اور دنیا ان کے حوالے کر دیا، اور عملاً ان لاکھوں افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیا جو علامہ مشرقی کی تعلیمات کو دیا گیا، اور جس طرح انہیں مطاع علی الاطلاق مانا گیا، اور جیسے ان کی ہر بات کو تسلیم کیا گیا، اور انجام کار وہی تباہی آئی جو کہ کسی بھی ایسی امت کا مقدر ہے جو امت اتنے کم درجے کے لوگوں کو اپنا قائد مقرر کر لے۔ اور ایک مثال کا اور ذکر کرنا تھا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ اگر اس پچھلی صدی میں بیسویں پوری صدی میں جو بہت ممتاز شارع ہیں اسلام کے، اور جنہوں نے اپنے قلم اور اپنی زبان اور اپنی صلاحیتوں کے اعتراف پر لوگوں کو مجبور کر دیا اور مسحور کن اثرات مرتب ہوئے، ان میں ایک اور بھی شخصیت تھی جو تقسیم سے پہلے بھی اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد بھی چند ایک جو بہترین لکھنے والوں میں سے تھے وہ تھے ان کی قلم نے ہمارے اس ملک کے ان ممتاز علمی حلقوں کو متاثر کیا جن لوگوں پر مغرب کی گہری چھاپ تھی، اور انہوں نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی تحقیق میں صرف کیا، اور بہت سی کتابیں قرآن کریم ہی کے موضوع پر لکھی، اور اگر کسی شخص نے اسلام کے مختلف فرقوں اور مخالفانہ نظریات کے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو وہ ان کے قلم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی اور بہت سی چیزیں انہوں نے تحریر کی اور قرآن کریم میں خاص طور سے انہوں نے لغت پہ لکھا اور لغات القرآن کے نام سے کئی جلدوں پر مشتمل ایک کتاب سامنے آئی. ابواب القرآن لکھا, مفہوم القرآن کو لکھا, انسان نے کیا سوچا, سلیم کے نام خطوط, شاہکار رسالت, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے, انسانیت کی معراج یا معراج انسانیت, تقدیر, اتنا کچھ انہوں نے لکھا کہ جدید تعلیم یافتہ افراد جن کو پڑھنے کا چسکا کم سے کم تھا ان حلقوں میں وہ کتابیں بہت مقبول ہوئیں. اور ان حلقوں میں اسلام کو شکل کے طور پر ہی صحیح اور قرآن کریم کو مطالعے کی حد تک, پڑھنے کی حد تک یہ رسائی ہوئی اور وہ لوگ عمومی طور پر قرآن کریم کو کئی کئی بار پڑھنے لگے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. اسی طرح ان صاحب نے ایک بہت بڑی شخصیت کے خلاف مضامین لکھے اور وہ بڑی شخصیت جس کا نام اکثر لوگ بھول چکے ہیں نیاز فتح پوری صاحب کی تھی. اور نیاز فتح پوری صاحب احادیث کے انکار پر مشتمل مختلف مضامین چھاپتے رہتے تھے. سن 32 اور 33 میں ان صاحب نے نیاز فتح پوری صاحب کے مضامین کا رد لکھا اور زمانے میں یہ شملہ میں کام کرتے تھے اور پھر ان کا سرکاری طور پر تبادلہ دہلی ہوا اور دہلی میں مولانا اسلم جی راجپوری کے ساتھ ان کا تعلق استوار ہوا اور اسلم جی راجپوری ان کی فکر ان پر غالب آئی اور ان سے پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں ان پر انہوں نے پیشہ چلانا شروع کیا اور یہ پٹی پڑھائی اور سبق سکھایا مسلمانوں کے کہ حدیث کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور سلف صالحین پر اعتماد بالکل اٹھا دیا اور یہ بتایا کہ امت میں اب تک دین کو کوئی ایسا نہیں سمجھا جیسا کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں. اور یہ ہمیں واقعہ ہے کہ 19ویں صدی سے یہ جو سیلاب شروع ہوا اور 20ویں صدی میں بھی اس کی موجیں اٹھتی رہیں تو اکثر شارحین جو اسلام کے لیے بڑے ہمدردانہ صورت میں اٹھے اور ان کے دعوے یہ تھے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں گے, اپنے نفس کی گمراہی کا شکار ہو کر اسلام کی ایسی تشریح پر آمادہ ہوئے جن کا حقیقت میں ان نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور ان شارحین کا فریب انسانی عقل کی دجل اور فریب کا بدترین نمونہ. کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالی نے اسے جو بھی ذہانت عطا کی ہو بس وہ لوگوں پر یہ امپریشن ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ غیر معمولی ذہین ہے اور اعلیٰ درجے کی خطاب کرنے کی صلاحیتیں اس میں ہیں اور وہ مجمع کو باندھ دیتا ہے, یہ ایسی بڑی بلائیں ہیں کہ اس سے کوئی بھی امت اور گروہ اور فرقہ جتنا بھی گمراہ نہ ہو اتنا ہی تھوڑا. یہ سب چیزیں انسان کے نفس کے وہ خوبصورت پھندے ہیں جن کے ذریعے انسان شیطان کے مکر میں گھر جاتا ہے. اس سے زیادہ شیطان کے گمراہ کرنے کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کی تشریح کا حق سلب کیا اور انہوں نے اپنی تحریرات میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تشریح کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا اور جو کچھ تھا وہ اپنے زمانے میں ختم ہو گیا, یہ حق اب ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے دور کے مطابق قرآن کی تشریح کریں. احادیث کے نام سے جو چیزیں ہمارے پاس اب پائی جاتی ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور زندگی کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے ارشادات عالیہ کو کوئی رہنمایانہ حیثیت حاصل نہیں ہے. قرآن کریم سے مسائل کو سمجھنے کا حق امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گجا, یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں تھا. اور ہمارے دور میں اگر قرآن سے کوئی چیز قانونی اعتبار سے سمجھی جاتی ہے تو اس کا حق مجھے حاصل ہے یا میرے استاد سے انہیں حاصل ہے, اور ہمارے بعد کسی بھی اسلامی حکومت کی پارلیمنٹ یا اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر دور میں قرآن کی تشریح کرتی پھرے اور ہر دور میں وہ دین کو جو چاہیں اپنے اجتہاد کے ذریعے تبدیل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ان کی بات ہر دور میں مانی جائے. انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک گمراہ کن نظریہ یہ دیا اور احادیث کی انکار اور احادیث کے انکار اور احادیث کی قانونی حیثیت کو نہ ماننا اس کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان صاحب مرحوم نے رکھی تھی اور اس پر انہوں نے پوری بلڈنگ اور تعمیر اس کی اور عمارت کھڑی کر دی. اور اب بھی جو شخص آپ کو ملے گا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اس بے جا اور آزاد مطالعے کا بھی ہے کہ جو کسی استاد کی سرپرستی اور رہنمائی کے بغیر کیا گیا ہوگا اور اس نے یقیناً ان کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہوگا. دوسرا گمراہ کن نظریہ جو شاہکار رسالت معراج انسانیت مفہوم القرآن اور ابواب القرآن میں انہوں نے دیا, انہوں نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنے دور میں وہ ملت کا امت کا مرکز تھے اور انہیں اپنے دور میں تو یہ حق حاصل تھا کہ چلیے وہ قرآن کی تشریح کر دیں, لیکن قرآن کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مرکز ملت, یہ انہی کا لفظ ہے کہ مرکز ملت ہونے کی حیثیت سے وہ اس زمانے کے لیے تھی, اب اس دور میں چونکہ مرکز ملت ہم ہیں لہذا وہ حق ہم تک پہنچتا ہے اور جو کچھ مرکز ملت ایک دور میں تشریح کر دے ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی مرکز ملت بھی اس کو مانے. اور تیسری گمراہی جو ان تمام گمراہیوں کے ستون ہیں, ان میں تیسرا ستون یہ تھا کہ قرآن ہمیں صرف یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ایسی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کریں جو سارے کے سارے رزق کے ذرائع پر قابض ہو جائے اور ساری اپنی مخلوق کے رزق کا بندوبست کرے اور دولت کی تقسیم مساویانہ بنیاد پر ہونی چاہیے. بس قرآن یہ بتاتا ہے, قرآن کو عبادات نہیں پتا, قرآن عبادات پر زور نہیں دیتا, قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ایمان اور یقین کی کیا بات ہے, نہ ہی قرآن انسانوں کے تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ سے تعلق, اس کا ذکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس بات کی فطر کے آخرت میں ہماری نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور تقویٰ جس کی تلقین بار بار قرآن کرتا ہے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیزیں لا حاصل ہیں. اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو یہ کیجئے کہ کسی بھی طرح ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے، مرکز ملت قائم ہو جائے، اور اس کی تشریح کا حق ہمیں حاصل ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کردہ باتیں اس دور میں نہیں چلیں گی. ولیعوذ باللہ یہ ساری گمراہ کن باتیں ان کی کتابوں میں مل جائیں. امت نے اب تک جو کچھ سمجھا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، جنت اور دوزخ کیا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا اور معجزات کیا تھے، پوری امت کی متفقہ تشریح کے وہ منکر ہیں. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے. اور ہم نے جو عرض کیا ہے کہ اس کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ بلند و بالا عمارت تعمیر کی ہے. انہوں نے آپ سر سید کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، اور یہ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ ایک ہی شاخ سے پیدا ہونے والے یہ دو پودے ہیں، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا ہو گیا. کہیں کچھ کسی سے سننے کہنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو ان باتوں میں کچھ بھی شبہ ہے تو آپ صرف ایک چیز نوٹ کر لیجئے. یہ ہم مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ امت کی ڈوبی ہوئی اس نگیا کو پار کرانے اور ترانے کے چکر میں تھے. لاہور میں دوست ایسوسیٹس یہ ایک ادارہ ہے، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور، بس اتنا پتا اس کا کافی ہے. آپ انہیں خط لکھ دیجئے چھوٹا سا، اور یہ لکھ دیجئے کہ سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر ہمیں بھیج دیں. چند سو روپے کے خرچے سے وہ تفسیر آپ منگا لیجئے، خود پڑھ لیجئے، اور خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ پہلی اینٹ انہوں نے رکھی کس طرح سے ہے، اور امت میں جو چیزیں متفقہ طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں چلی آتی تھی انہوں نے ان کے تصورات کیسے تبدیل کیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر کہ کچھ علماء یا اہل علم سر سید احمد خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، تو بھائی کوئی ایسا نشہ نہیں چڑھ گیا، کوئی آنکھوں پہ پردہ نہیں پڑ گیا کہ خام خائی سے ایک آدمی کی مخالفت کی جائے. ہم صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو خود پڑھیے، آپ تفسیر منگا لیں ان کی، اور ان کی تفسیر میں ایک دو مقام آپ سے عرض کر دیتے ہیں، آپ اس کو کھول لیجئے، اور ساتویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے 116 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات دریافت فرمائیں گے کہ کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے، آپ نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو دو خدا بناؤ اور اللہ کو چھوڑ دو. تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہایت بے قراری اور ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، کون ہے جو تیرا شریک ہو سکے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ یہ مجھ کو کون سا حق پہنچتا تھا، زیبا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے وہ بات کروں جو میرا حق بنتا ہی نہیں تھا. اور تیسری مرتبہ کرتے ہیں کہ ان کن تو کل تو فقد علمتا، اللہ اگر میں نے لوگوں سے کبھی بھی عیسائیت کا یہ پرچار کیا تھا کہ مجھے اور مریم میری والدہ علیہ السلام کو خدا بنا لیں تو آپ تو جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا. تعلم ما فی نفسی، آپ خوب جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں تو وسوسہ بھی اس کا نہیں گزرا. بلا اعلم ما فی نفسی کا، اور جو کچھ آپ کا آج ارادہ ہے اللہ ہم لوگ نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب، اور اللہ دن دیکھی باتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے تو آپ ہی ہیں. ان آیات کی تشریح میں سر سید صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں، پہلی جلد کے 161 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، کون مسلمان یہ آپ سے ایک سوال عرض کر رہے ہیں، اس کے بعد اصل عبارت پڑھ دیتے ہیں. ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، کون سا مسلمان ایسا ہے دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور اور, اور 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 جتنی بھی جلیل القدر انبیاء، مختصر یہ کہ جتنے بھی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں تھے؟ ہم سب انہیں افضل مانتے. اور تیسرے پارے کی پہلی آیت اس عقیدے کی تشریح کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مان لیا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اعلیٰ تھے. جس ہستی کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر تمہارے دور میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم ان کی مدد کرو گے اور ان پہ ایمان لاؤ گے. سب نے جس کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا سب سے افضل ماننا یہ قرآن کی بنیاد پر ہے. مسلمانوں نے یہ عقیدہ خود سے نہیں گھڑ لیا. کئی ایک احادیث اس مسئلے پر گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی تھی، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں اور حضرت نوح ہوں اور حضرت عیسیٰ ہوں اور حضرت داؤد ہوں اور حضرت ادریس ہوں اور حضرت آدم ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں. یہی عقیدے کی بات سیکھی، پڑھی اور سنی ہے، اور یہی کتاب و سنت سے ثابت ہے. سر سید لکھتے ہیں، ٹھیک انہی کے الفاظ آپ غور فرما لیجئے، کہتے ہیں مسلمانوں کے حال پر اس سے بھی زیادہ افسوس ہے کہ وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سابقین سے افضل سمجھتے ہیں. انبیاء سابقین کے معجزے تو قرآن میں بتلاتے ہیں، مگر افضل الانبیاء کے ایک معجزے کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں دکھاتے. پھر قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں اور اس پیراگراف کے آخر پر لکھتے ہیں، بس خود ہمارے سردار نے معجزوں کی نفی کی ہے، پھر کس طرح ہم معجزوں کو مان سکتے ہیں؟ یہ ایک پورا پیراگراف ہے جس کی عبارت آپ نے سنی، اور اس کا خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے حال پر بڑا ہی افسوس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے پھر معجزے قرآن میں آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تو قرآن میں آیا ہی نہیں. اب معجزات کا انکار کرنا تھا نا سر سید نے، تو قرآن نے جتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے اس کا انکار ہو گیا، اور آخر پہ لکھ دیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے متعلق کہتے تھے کہ میں تو کوئی معجزہ دکھاتا نہیں ہوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نفی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم مانے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تھا؟ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ قرآن نے معراج کا ذکر کیا ہے، اور یہ کیا تھوڑا معجزہ تھا؟ لیکن وہ معجزہ مانے تو تب نا. اور پھر اس میں کون سی بات ہے جس میں مسلمانوں کے حال کے افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں سر سید؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس ہے مسلمانوں پہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں افضل مانتے ہیں. اب اسی جلد کا ایک دوسرا مقام دیکھ لیجئے، منگائیے اسے، خرچ کیجئے نا پیسے تھوڑے سے اور پڑھیے. سورہ ہود میں 43 نمبر آیت کریمہ کی تشریح کی ہے، اور وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے ایک عذاب کا ذکر کیا ہے جو اس قوم پہ نازل کیا گیا تھا. اب بجائے اس کے کسی بھی طرح مان لیا جائے کہ خدا کا عذاب آیا تھا، ان آیات کو وہ کس طرح پھیرتے ہیں اور معجزات کا اور خدا کے عذاب کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی عذاب آیا ہی نہیں تھا. قرآن بار بار بتاتا ہے کہ وہاں پتھر برسے تھے اس مجرم قوم پر، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے زمین کو پلٹ دیا تھا، اور اللہ کا اعلیٰ نے ہی بتایا ہے کہ وہ ایک شدید عذاب تھا جو اس قوم پہ نازل کیا گیا. اور تاریخ میں آتا ہے یہ بھی کہ وہاں پر ایسا شدید عذاب نازل ہوا کہ نیچے سے پانی زمین کے اوپر آ گیا، لیکن سر سید چونکہ معجزات کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ لکھتے ہیں، یہ ان کے الفاظ سن لیجئے، تھوڑی سی اردو قدیم ہے مگر اسے سمجھنے کی کوشش کر لینی چاہیے. تحریر ہوئی یہ بات غرضے کے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جہاں صدوم و عمورہ وغیرہ شہر آباد تھے وہاں آتشی پہاڑ تھے، اور نفتہ یہ گندک کی کانیں کثرت سے تھیں. آتشی پہاڑ کے پھٹنے اور نفتہ یا گندک کے مادہ میں آگ لگ جانے سے وہ تمام شہر غارت ہوئے، اور زمین کی وہ موٹی تہ جو نفتہ کے مادہ سے بنی ہوئی تھی پھٹ گئی اور جل گئی، اور تمام کے تا زمین کا دھنس کیا، اور پانی جو اس تہ کے نیچے تھا اوپر آ گیا، اور ایک بہت بڑی جھیل پیدا ہو گئی جو اب ڈیڈ سی یا بحر لوط کے نام سے مشہور ہے اور دنیا میں عجائبات سے. یعنی جو معجزہ اور خدا کا عذاب تھا اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور مدد اللہ نے نازل فرمائی تھی، وہ کچھ نہیں، وہاں تو پہلے ہی سے آتشی پہاڑ تھے اور آتش فشاں تھے اور گندک کی کانیں تھیں اور تیل تھا اس زمین میں، اور پھر کیا ہوا، اس میں آگ لگ گئی. ارے بھی یہ آگ لگی کیسے تھی، فرض کر لیجئے یہ آگ یہ لگ گئی تو یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں آیا تھا، اور زمین پھٹ گئی اور ایسے ہو گیا اور پانی آ گیا اور یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہو گیا. یہ سر سید جو پہلی اینٹ رکھ گئے تھے نا، یہ اسی پر عمارت ساری تعمیر ہوئی ہے. اس لیے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں، آپ کسی کی نہ سنیے، حتیٰ کہ ہماری بھی نہ سنیے، آپ خود سر سید کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے جو ان کی مخالفت کی تھی کچھ اندھے بہرے نہیں تھے، لوگ ان باتوں کو پڑھتے تھے. اور آج سے 125 برس پہلے مسلمانوں کا معاشرہ نسبتاً زیادہ بہتر تھا، ان لوگوں میں زیادہ کچھ اللہ کا خوف تھا. ہم اپنے باپ دادا پر دادا کے دور کو دیکھ لیں، ان میں حیا شرم زیادہ تھی، ان میں اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ تھا بھائی، اور اس وقت کی سوسائٹی میں پھر بھی اصلاح کا اثر تھا اور لوگ اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے تھے. وہ یہ چیزیں جب پڑھتے تھے تو پھر وہ آخر کس طرح انہیں ہضم کر لیتے. اس لیے وہ اس چیز کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں اور اسی عمارت کو تعمیر کیا ہے ان صاحب نے، اور پھر انہوں نے مستقل رسالہ طلوع اسلام کے نام سے شروع کیا، اور علامہ الحفیظ ایک سے ایک بڑا اعتراض انہوں نے حدیث پر کیا. اور اب جتنی انکار حدیث کی بلڈنگ نظر آتی ہے اس کے بہت بڑے نمایاں ستون اور اس کی بنیاد میں اپنے پتھر ڈالنے والے یہ وہی شخصیت اور ہستی ہے جنہوں نے ابواب القرآن، لغات القرآن، انسان نے کیا سوچا، شاہکار رسالت، معراج انسانیت، تقدیر، یہ سب کتابیں لکھی ہیں. ان کا نام نامی تھا غلام احمد پرویز. جتنی کتابوں کے نام آج آپ سن رہے ہیں یہ سب کی سب پڑھنے کے بعد یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں اور خالی ذہن کر کے آپ ان کتابوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا پر اثر قلم ہے اور اس قلم میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. مگر افسوس کہ جو ٹھوکر لگی ہے وہ بھی کوئی کم درجے کی نہیں ہے. اس لیے جتنے فتنے انہوں نے پیدا کیے، من یجادلو فی اللہ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، یہ اس کا مصداق تھے کہ اللہ کی بات کے بارے میں جھگڑتا ہے اہل علم سے، اور اپنے دور اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر علم کے، اور اس کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے اور روشن کتاب بھی نہیں. سلیم کے نام خطوط آپ دیکھیے اب بھی مسلسل چھپتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس حلقے میں دستیاب ہیں. تحریر فرماتے ہیں، یہ انہی کی عبارت سن لیجئے کہ ارشاد فرماتے ہیں، سارے قرآن میں اس کا اشارہ تک موجود نہیں کہ خارج از قرآن وحی کہیں اور بھی ہے یا وحی کی کوئی دوسری قسم بھی ہے. البتہ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مطلوب اور غیر مطلوب، اور وہیں سے یہ عقیدہ مسلمانوں نے مستعار لیا. سنا آپ نے، سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وحی کی دو قسمیں، ایک مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے خود قرآن کریم، اور ایک وحی ایسی ہے جو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جسے ہم اپنی زبان میں حدیث کہتے ہیں. پرویستہ فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہودیوں کے ہاں سے عقیدہ مسلمانوں نے مستعار لیا ہے. اگر یہ عقیدہ مسلمانوں نے یہودیوں سے واقعی مستعار لیا ہے تو پھر اسلام نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جس قرآن کو اور کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ پہلی صدی میں ہی ڈوب گئی تھی. زکات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں سلیم کو، کہ سلیم ایک فرضی شخصیت ہے، اس کے نام خطوط لکھے جا رہے ہیں. الفاظ دیکھیے، تحریر ہوا ہے یہ حکم کے آتو زکات دو قرآن میں، اور یہ حکم کے زکات بشرا 2.5% ہی دو قرآن سے باہر. کیا قرآن میں 2.5% کے الفاظ نہیں لائے جا سکتے تھے؟ کیا اس سے قرآن کی زخامت بڑھ جانے کا اندیشہ تھا؟ یہ تعلیم دی جا رہی ہے سلیم کو، اور اس کے ذریعے سے یہ زہر پوری امت پہ پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نے جھکایا کہ زکات دو، تو یہ قرآن کریم میں 2.5% زکات کا آخر ذکر ہی کہاں ہے؟ اگر 2.5% زکات کا ایک لفظ اللہ نازل کر دیتا تو قرآن کی زخامت بڑھ جاتی. جو لوگ زکات نہیں دینا چاہتے وہ اگر اس فتنے کے بیج کو پرورش دینا چاہیں تو کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ وہ کہیں گے بھی سارے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے 2.5%، بس قرآن نے کہا زکات دو. اور اگر زکات کی پھر وہ تشریح کریں جو پرویز صاحب کہتے ہیں تو پھر تو ساری کا سارا مال جائز ہے رکھنا، پھر تو انسان کوئی خیر اور نیکی کے لیے پیسے کا خرچ کرنا نہ بھی کرے. اور اس سے بھی بڑھ کے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ جو طنز ہے نا کہ اگر 2.5% کے الفاظ آ جاتے تو کیا قرآن کی زخامت بڑھ جاتی، اس سے بڑھ کے عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی تو یہ بھی تو نہیں ہے کہ ظہر کے فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، اور ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھا کرو. اگر یہ آ جاتا کہ ظہر میں مثلا 4 رکعتیں پڑھا کرو تو کیا قرآن کی زخامت بڑھ جاتی؟ سو جس بنیاد پر زکات کے 2.5% کا انکار ہو رہا ہے، یعنی قرآن میں ذکر نہیں یہ بنیاد بنی ہے، اسی بنیاد پر ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوا کرتی ہیں، لہٰذا آئندہ سے ہم ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا کریں گے. قرآن میں تو کہیں بھی ترتیب نہیں آئی نماز کی، کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ قیام پہلے ہوگا اور قعدہ بعد میں ہوگا، ہم پہلے قعدہ کیا کریں گے، التحیات للہ پڑھا کریں گے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کریں گے، فاتحہ پڑھا کریں گے. اور اگر یہی نماز اور زکات کی حالت بنانی ہے تو حدیث کے معاملے سے کہیں زیادہ طنز اور اعتراض کی چیز خود قرآن ہے. سلیم کے نام خطوط پہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، الفاظ ان کے سن لیجئے، تحریر ہوئی ہے، اسے ایک بار پھر سن لو سلیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے امت کو نہیں دیا، اگر احادیث دین کا جز ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا تھا کہ دین کے اس حصے کو مستند طور پر مرتب کر کے امت کو دے جاتے؟ یہ حدیث کے دوسرا آرا چلا ہے. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیتے ہی نہیں گئے جو ان کا فرض بنتا تھا, تو جب وہی نہیں کر کے گئے تو پھر ہم حدیث کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر حدیثیں اتنی ضروری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کام کیوں نہیں کر لیا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر بات عرض کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کو اسی طرح لکھا ہوا دے کے امت کو گئے تھے جیسے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ تو اگر حدیث کا انکار کیا جا سکتا ہے تو قرآن کا کیوں نہیں انکار کیا جا سکتا؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ نہیں عائد ہوتا تھا کہ دین کے اس حصے کو مستند طور پہ مرتب کر کے امت کو دے جاتے, تو ہم کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا تھا کہ وہ قرآن کریم کو مستند طور پر مرتب کر کے امت کے ہاتھ میں دے جاتے؟ لہٰذا اس بنا پر ولیعذ باللہ قرآن کا انکار کرنے والا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے, اسے کیا جواب دینا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو تحریری طور پر امت کے ہاتھ میں دے کر نہیں گئے, تو جب انہوں نے نہیں دیا تو ہمیں کیا آخر ضرورت ہے کہ قرآن کو مستند مانے؟ یہی چیز وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں, یہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں. دین کی بنیاد اکھڑی یا نہیں اکھڑی؟ پھر انہوں نے گمراہی کی ایک اور صورت جو امت کو دی ہے, بار بار اس بات کی تلقین کہ روٹی کا بندوبست کیجیے. قرآن بس ہر ایک کو یہی بتاتا ہے کہ کھانے کی فکر کرو اور کسی طرح منصفانہ طور پر دولت امت میں تقسیم کی جائے. اور اب واقعہ یہ ہے کہ پرویز صاحب نے جو زمانہ پایا تھا کمیونزم اور سوشلزم کے عروج کا تھا, اور انہوں نے ان چیزوں کو پڑھ کے بس یہ تشریح قرآن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی کہ روٹی کی دعوت دینا اور پیسے کے مسائل کو حل کرنا بس قرآن کا سب سے بڑا کام یہی ہے. اسی لیے سٹالن اور لینن کسی زمانے میں ولیعذ باللہ نبوت کے مقام پر فائز تھے, اور بڑے بڑے مسلمان جو بظاہر نماز اور روزے کی تلقین کرتے تھے وہ سٹالن اور لینن سے زبردست متاثر تھے, اور مارکسزم کو کہتے تھے کہ یہ مکمل اسلام ہے سوائے اس کے کلمہ نہیں پڑھتے, باقی اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب سے دنیا میں ریلیجن کی ہسٹری آدمی کو ملتی ہے, شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کسی بھی فرقے اور گروہ پر اللہ کی کسی ایک صفت کا غلبہ ایسا ہو جائے کہ اس کے بعد ساری صفات کی نفی کر دے اور صرف اسی صفت کو اللہ جاننے لگے, یہ شرک کا آغاز ہے. اور جب سے دنیا میں مذہب کی تاریخ محفوظ ہے اور آج تک کے مطالعے سے جو بات اب تک سمجھ میں آئی ہے, بڑی بڑی قومیں توحید کے راستے سے ہٹ گئیں جب انہوں نے خود تعالی شانہ کی صفات میں سے ایک صفت کو اتنا نمایاں کیا کہ اللہ کی بجائے اس صفت کی پرستش کرنے لگے, اور ہوتے ہوتے انہوں نے اسی صفت کے مطابق معبود گھڑ لی. کسی پہ دولت کا غلبہ تھا اور انہوں نے اللہ تعالی کی رزاقیت کی صفت کو ایک بت کی صورت میں ظاہر کر دیا. اور کسی پہ محبت کا غلبہ تھا، تو انہوں نے اللہ کی وجودیت کی صفت کو لے کے زہرا کے نام سے ایک دیوی کھڑی کر دی، اور کسی پر غلبے اور طاقت کا غلبہ تھا تو انہوں نے اللہ تعالی کے اسماء قادر قوی اور قدیر ان میں اتنے مبالغے سے کام لیا کہ انہوں نے ایک نیا حبل تراش لیا اور اسے دوسری اقوام پر غلبے کا مظہر بنایا اور اللہ کو بھول گئے. بس ان کی نگاہ یہاں تک پہنچ کے رک گئی اور وہ صفات سے آگے بڑھ کر ذات باری تعالی تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ کہ ذات باری تعالی کی معرفت سے گر کے وہ اس بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے. تو ایک طرح کا یہ بھی شرک یہاں ملتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیجئے بار بار بات یہی ہے کہ دنیا میں دولت کی تقسیم کا منصفانہ نظام قائم کیا جائے، بس اس سے زیادہ دین کچھ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو انتہائی قابل اعتراض ہے، دولت کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ آخرت، تقوی، انسانی نفس کی خصوصیات، غصے کو قابو میں لانا، حسد کا نہ کرنا، یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا سرے سے ذکر ہی نہ کرے اور اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی بات پہنچانی چاہیے کہ اسلامی حکومت قائم کرو اور دولت کی تقسیم منصفانہ ذرائع سے ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ اسلام کی نفی ہے. اور پرویز صاحب ان کی کتابوں میں اس بات کی شدید تلقین پائی جاتی ہے. آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے، جن چیزوں کو وہ پڑھتا ہے اور جن کی صحبت اور مجلس میں رہتا ہے، وہاں کے اخلاق اور برائیاں اور اچھائیاں وہ جذب کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رہتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی ذات پاک، اسی ذات اقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خوبیوں کا پرتو ہیں، وہی نور ہے ان خوبیوں کا جو ان میں بھی چھلک رہا ہے. شیخ سعدی نے گلستان میں کہا رحمہ اللہ، بولے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. ایک روز میں نہانے کے لیے حمام میں گیا تو ایک میرا دوست تھا اور اس کے ہاتھوں سے مجھے مٹی ملی اور میں نے مٹی کو جب سونگا تو اس میں خوشبو تھی. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس مٹی سے کہا کہ ارے تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ از بوئے دل آویز تو مستن، کہ تیری دل آویز خوشبو سے میری طبیعت میں مستی پیدا ہو گئی، میرا دل خوش ہو گیا اس خوشبو کو سون کے. ارے مٹی تو کیا چیز ہے؟ تو مٹی بولی اور مجھ سے کہا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم. اس نے کہا میں بالکل معمولی مٹی ہوں جو زمین میں ہوا کرتی ہے، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک مدت اور اپنی عمر کا ایک حصہ میں نے پھول کے پودا جو تھا پھول کا اس کی صحبت میں گزارا ہے، پھول مجھ میں اگتے رہے ہیں. جمال ہم نشین درمن اثر کرد، اور وہ جو پھول تھے ان کی خوشبوؤں کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے، تو تجھے مجھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے، وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی اور جو اب ہے. تو مٹی کا کمال نہیں، اس خوشبو کا کمال ہے کہ اس نے مٹی کو معطر کر دیا. تو وہ 47 کا 50 کا زمانہ ایسا تھا کہ دنیا بھر میں گونج رہا تھا مارکسزم، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معیشت کے سارے نظام ختم ہو جائیں گے، سرمایہ داری بھی اور اسلام کا نظام بھی، اور یہی وہ چیز ہے جو آخر تک رہے گی. اور کاش آج ان کی قبروں پر جا کر یہ کہہ دیتا اور ان کی روح کو یہ پیغام پہنچتا کہ جس نظام کے حتمی اور آخری ہونے کے تم دعوے دار تھے، دنیا میں 80 برس وہ معیشت کا نظام نہیں چل سکا۔ کتنی کم عقل تھی تمہاری اور کتنی کوتاہ نظر تھی کہ بادلوں تک محدود رہی اور آسمانوں کی وسعت پہ نہیں جا سکی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس وقت دنیا میں ایک امریکن تہذیب کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ابھرتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی، اور اینڈ آف ہسٹری کے نام سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ بس دنیا میں آخری چیز یہی تھی مارکسزم کے خاتمے کے بعد، اب دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکن سسٹم کے تحت جیے گی۔ اور یہ جاننے والے نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ اللہ کی تقدیر اس کے برعکس کچھ کر رہی ہوتی۔ اس لیے اس مارکسزم کے تصور سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام کو اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، لغات القرآن لکھی، اور لغات القرآن کہنے کو لغت لیکن الفاظ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ شان نزول قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو اس کا مطلب ہے تاریخی پس منظر کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے اس وقت حالات کیا تھے۔ انہوں نے فرض کر لیا پرویز صاحب نے کہ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ بس آیت اس حد تک محدود ہے اور اس لیے انہوں نے شان نزول کے عنوان سے مستقل عنوان قائم کر کے بے دھڑک یہ لکھا کہ تفسیری روایات کوئی حیثیت رکھتی نہیں، حالانکہ شان نزول کی یقیناً کوئی حیثیت ہے اور اس بات پر بحث پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، تاریخی پس منظر اور شان نزول ایک ہی طرح کی چیز ہے، اسے آسان لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ انہوں نے اس لغات القرآن میں جہاں لکھا ہے تو وہ صاف کہتے ہیں، الفاظ ان کے سن لیجئے، کہتے ہیں جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ انسانیت کا تمثیلی نمائندہ تھا، بالفاظ دیگر قصہ آدم کسی خاص فرد یا جوڑے کا قصہ نہیں بلکہ آدمی کی داستان ہے جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس داستان کا آغاز انسان کی اس حالت سے ہوتا ہے جب اس نے قدیم پریمیٹیو انفرادی زندگی کی جگہ پہلے پہل تمدنی زندگی شروع کی۔ قرآن 7 مقامات پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور کئی ان میں سے ایسے جہاں تفصیل سے بیان کرتا ہے، یہاں یکسر انکار ہے کہ وہ تو آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نہیں ہے، یہ تو آدمی کی ابتدائی حالت کا بیان ہے بس۔ شیطان سے بھی انکار ہے اور کہتے ہیں کہ شیطان، نا امیدی، سرکشی، یہ ایک کیفیت ہے اور اصل میں شیطان کا وجود نہیں ہے۔ اپنے ان عقائد کو لغت کے پردے میں لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لغت پڑھتے پڑھتے اپنا عقیدہ کھو دیں، اگر کوئی دنیا میں علم کی عدالت قائم ہوتی تو پرویز صاحب پہ اس جرم میں مقدمہ چلتا کہ انہوں نے ایسی خیانت کی ہے جو آج تک پوری عربی لغت کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ لغت الگ چیز ہے، انسانوں کے عقیدے الگ چیز ہیں، لیکن لغت کا بہانہ رکھتے ہوئے آپ کسی کو ایک غلط عقیدے کی گولی اس کے گلے سے نیچے اتار دیں، یہ خیانت ہے۔ ادارہ طلوع اسلام لاہور نے قرآنی فیصلے کے نام سے کتاب چھاپی ہے. اب وہ قرآنی فیصلے کیا ہیں؟ اللہ تعالی نے کیا فیصلے فرمائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الفاظ سنیے, یہ جو ہم بقر عید کے موقع پر ہر شہر اور ہر قریا, ہر گلی اور ہر کوچے میں بکرے اور گائیں ذبح کرتے ہیں, یہ قرآن کے کس حکم کی تعمیل ہے؟ قرآن میں اس کے متعلق کوئی حکم ہے؟ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متوارث چلی آ رہی ہے. پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ سارے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ قربانی دی جائے گی. پھر وہ اس امت کے غم میں اتنا کھو گئے ہیں کہ اندازہ کیجئے, یہ بھی انہیں کا فکرہ پڑ گیا آگے, یہ قرآنی فیصلے آپ منگا لیجئے, خود پڑھیے. اس امت میں جتنے گمراہ فرقے ہیں ہم سب سے یہ کہتے ہیں بھائی کسی کی مت سنو, تمہیں اتنے ہی تحقیق کا شوق ہے تو اپنے ہی کسی بڑے کی کتابیں منگا کے پڑھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. میں سنی سنائی پہ مت جاؤ. اچھا بھائی ہماری بھی نہ سنو, لیکن اگر یہ چیزیں سچ نکلیں کہ واقعی انہوں نے سب چیزیں لکھی ہیں تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی آخرت, اللہ کے ساتھ تعلق, تقوی اور جنت اور قیامت کی وہ ساری چیزیں ان کو اپنی زندگی میں کس مقام پر رکھ رہے ہیں. بڑے دکھ میں فرماتے ہیں, لفظ سنیے, یہ کچھ ہزار برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ اتنا نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ قربانی جو مسلمان عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں یہ تو پچھلے 1000 برس سے, پہلے 400 سال میں اسلام میں قربانی بھی نہیں ہوتی تھی. اور آگے چل کے جو انکشاف کیا ہے, سبحان اللہ کیا کہنے پرویز صاحب کے, فرماتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں قربانی نہیں دی. سنا آپ نے؟ اور پھر کہتے ہیں ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم خداوندی ہے, نہ سنت ابراہیمی, نہ ہی سنت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی یہ جو مسلمان دنیا بھر میں قربانیاں عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں, یہ قربانیاں نہ اللہ نے کہیں حکم دیا ہے, نہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ امت آخر سوچتی کیوں نہیں کہ یہ رسم تو پچھلے 1000 برس سے چلی ہے, پہلے اسلام میں قربانی ہی نہیں ہوتی تھی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں مدینہ منورہ میں کبھی قربانی نہیں کی. احادیث کا انکار, زکات کا انکار, پھر قرآن کریم کو ایک تنہا کتاب ماننا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ربوبیت کے دعوے, اور پھر آخر پہ پہنچ کے قربانی کا بھی انکار. قرآن میں نہیں آیا, اسی سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ, تاکہ وہ اللہ کا نام لیں, نام لیں, عَلَامَ رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو چوپائے اللہ نے لوگوں کو دیے ہیں انہیں ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے. صرف یہی امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں, بلکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جو امتیں تھیں اللہ نے قربانی ان کے ذمے بھی ضروری قرار دی تھی, اللہ نے اس امت کے ذمے بھی ضروری قرار دی. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بقول آپ کے مدینہ منورہ میں قربانی دی نہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ عید الاضحیٰ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ بالکل نہیں پڑھی. اگر نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عید کی نماز, تو یہ نماز خود امت میں کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا یہ کہیں گے کہ 400 برس تو عید الاضحیٰ ہوتی نہیں تھی, پھر 1000 سال پہلے لوگوں نے خود سے شروع کر لی؟ کیونکہ جب ہم حج کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو جتنے لوگوں نے حج کیا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو صبح جا کر رمی کرنی ہوتی ہے، وہاں تو عید الاضحیٰ منیٰ میں تو نہیں ہوتی، اہل مکہ پڑھتے ہیں، تو منیٰ میں تو نماز ہوئی نہیں، یہ پھر رسم کہاں سے چل پڑی تھی؟ اور اگر یہ کہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عید کی نماز پڑھی ہے عید الاضحیٰ کی، تو پھر یہ کس طرح یہ ثابت ہے نا نماز، اور یہ ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بالکل ٹھیک اسی ذریعے سے قربانی بھی نماز کرنے کے بعد ثابت ہے، جس طریقے سے آپ اس عید کی بڑی عید کی نماز کو ثابت کریں گے اسی طریقے سے ہم قربانی کو بھی ثابت کریں گے، آپ اسے تواتر سے ثابت کر لیجئے، ہم تواتر سے ثابت کر دیتے ہیں، آپ کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نہیں، تو یہ بھی پھر ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بدعت والعیاذ باللہ اس امت میں کہاں سے آئی تھی، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں میں وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ خدا کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اس کی تشریح کرنے کو اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بغیر علم، بغیر علم کے، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ کتابیں پڑھ لے، علم نام ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، خوف کا، ایک جاہل آدمی جو کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا، سیدھی سادی اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ انسان اپنے عقیدے میں درست ہے اور اگر اس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں اور وہ اپنی زبان کا سچا اور کھانے میں حلال کا مال کھاتا ہے اور وہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ انسان ان ہزار عالموں سے زیادہ بڑا ولی اور زیادہ خدا کا مقدر بندہ ہے جنہوں نے پڑھ لکھ لیا اور پڑھنے کے بعد اپنے علم کے ذریعے سے دین کو بیچا اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا۔ جھوٹ میں یہی خصوصیت کہ بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ ہمارے دور میں باطل فرقے اتنا کچھ لکھتے ہیں، اتنا کچھ بولتے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس باطل کو سنتے سنتے سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا۔ اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، اکبر کہتے ہیں یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے، کینز کیا کام کر رہی تھی، آپ کی توپوں نے کیا چیز پھیلائی، مگر جھوٹ دنیا میں اب تک چل رہا ہے اور اسلام پہ اب تک اعتراض ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی جب کسی شخص کو بنیادی طور پر اللہ کا خوف اور تقویٰ نہیں رہتا تو وہ محض اپنی چیزوں کو جو اس نے بغیر تربیت کے اور بغیر اساتذہ کی تعلیم کے حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کل پونجی کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ اسلام کا روشن پہلو اور اس سے زیادہ اللہ کا قرب اور کسی چیز سے کسی کو مل ہی نہیں سکتا، والعیاذ باللہ۔ اور خدا نے کہا ہے فانی عید سے ہی اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے لیکن عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بیراہ کرے، لہو فی دنیا خزیٌ، دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، اس لیے کہ جو ان کے بعد آتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، پھر جب نسلیں گزرتی ہیں تو لوگ انہیں اچھائی کے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ آج امت میں کون ہے جو واصل کو اچھائی کے الفاظ سے یاد کرے، اور آج امت میں کون ہے جو معتزلہ کو اچھے نام سے یاد کرے، کون ہے جو خارجیوں کو خوبی اور نیکی کہ تمغے دے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کرے دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا جن کے دل تقویٰ کا معیار بن جاتے ہیں، کسی کو رد کر دینا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ لہو فی دنیا خزیٌ، دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم جلن کی مار سے دیں گے، اور یہ اس کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ یہ ان تین آیات کی تشریح تھی، پھر دو مثالیں اس کی آپ سے عرض کی، اور کچھ ذرا سی بات اور ہے وہ انشاءاللہ اندنشست میں عرض کریں گے، اور دسویں آیت کے بعد کی آیت